آیات 28 تا 30.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا؟
جہنم یصلونها وبئس القرار.
وہ جہنم جس میں یہ سب واصل ہوں گے اور وہ بدترین قرارگاہ ہے.
وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے مثل قرار دیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو بہکا سکیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تھوڑے دن اور مزے کر لو، پھر تو تمہارا انجام جہنم ہی ہے. تفسیر: کفران نعمت کا انجام. ان آیات میں روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. دراصل ان میں شجرۂ خبیثہ کے ایک موقع کی تصویر کشی کی گئی ہے. پہلے فرمایا گیا ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت خدا کو کفران میں تبدیل کر دیا ہے؟
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا.
اور بالآخر انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار اور ہلاکت کے گڑھے کی طرف دھکیل دیا.
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.
یہ وہی شجرہ خبیثہ کی جڑیں اور کفر و انحراف کے رہبر ہیں جن کے دامن میں نعمتیں تھیں، مثلا وجود پیغمبر کسی نعمت کے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان سے استفادہ کرتے اور شب بھر میں 100 سال کی مسافت طے کر لیتے، لیکن اندھے تعصب، ہٹ دھرمی، خود غرضی اور خود پسندی کے سبب وہ اس عظیم ترین نعمت سے استفادہ نہ کر سکے. وہ نہ فقط خود کفران نعمت کے مرتکب ہوئے بلکہ اپنی قوم کو بھی وسوسے میں مبتلا کیا اور ہلاکت و بدبختی کی انہیں سوغات دی. بزرگ مفسرین نے منابع اسلامی میں آنے والی روایات کے پیش نظر کبھی اس نعمت کو وجود پیغمبر کہا ہے، کبھی آئمہ اہل بیت، اور کفران نعمت کرنے والے کبھی بنو امیہ قرار دیے ہیں، کبھی بنی مغیرہ، اور کبھی زمانہ پیغمبر کے سب کفار. لیکن آیت کا مفہوم یقیناً وسیع ہے اور یہ کسی معین گروہ کے لیے مختص نہیں ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خدا کی کسی نعمت کا کفران کریں. ضمناً مندرجہ بالا آیت سے یہ حقیقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ خدائی نعمتوں، خصوصاً عظیم ہادیوں کی رہبری کی نعمت کہ جو اہم ترین نعمتوں میں سے ہے، سے استفادہ کرنا خود انسان کے فائدے میں ہے. اب ان نعمتوں کا کفران اور آخری رہبری سے منہ پھیرنا سوائے ہلاکت اور دار البوار میں گرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد قرآن دار البوار کی تفسیر کرتا ہے. یہ جہنم ہے کہ وہ جس کے جلا ڈالنے والے شولوں میں جا گریں گے، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے.
جہنم یصلونها وبئس القرار.
یصلون سلا کے مادے سے آگ جلانے، آگ میں جلنے، آگ میں مبتلا ہونے اور آگ میں جل کر کباب ہونے کے معنی میں ہے. اگلی آیت میں کفران نعمت کی ایک بدترین قسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کے وہ مرتکب ہوتے تھے. ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے خدا کے لیے شریک قرار دیے تاکہ اس طریقے سے لوگوں کو اس کی راہ سے گمراہ کریں.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ.
شرک و کفر اختیار کر کے اور لوگوں کو دین و طریق حق سے منحرف کر کے وہ لوگوں پر چند روزہ مادی اقتدار حاصل کرتے ہیں. اے رسول، ان سے کہو اس ناپائیدار اور بے وقت مادی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، لیکن یہ جان لو کہ تمہارا انجام کار آگ ہے.
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
نہ تمہاری یہ زندگی کوئی زندگی ہے بلکہ بدبختی ہے، اور نہ تمہارا یہ اقتدار کوئی حیثیت رکھتا ہے بلکہ تباہ کاری اور مصیبت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے انجام کے بدلے تم اس سے فائدہ اٹھا لو. ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے،
قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
کہہ دو، اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، آخر کار تو اصحاب نار میں سے ہے. سورہ زمر آیت 8. چند اہم نکات. ایک، نعمت کو کفر میں بدل دیا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے نعمت الہی کا کفران کیا، لیکن زیر بحث آیت میں ہے انہوں نے نعمت خدا کو کفر میں تبدیل کیا اور کفران کیا. ہو سکتا ہے یہ خاص تعبیر دو میں ایک وجہ کی بنا پر ہو. الف، مراد ہے شکر نعمت کو کفران میں تبدیل کرنا، یعنی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ پروردگار کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں، لیکن انہوں نے اس شکر کو کفران میں تبدیل کر دیا. حقیقت میں لفظ شکر مقدر ہے اور تقدیر میں اس طرح ہے، الذین بدلوا شکرا نعمت اللہ کفرا. با، مراد یہ ہے کہ انہوں نے خود نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا. در حقیقت خدائی نعمتیں وسیلہ ہیں، ان سے استفادے کا طریقہ خود انسان کے ارادے سے وابستہ ہے. جیسا کہ ممکن ہے نعمتوں سے ایمان، خوش بختی اور نیکی کی راہ میں فائدہ اٹھایا جائے، اسی طرح انہیں کفر، ظلم اور برائی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ نعمتیں خام مال کی طرح ہیں جن سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں، اگرچہ اصل میں یہ خیر و سعادت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. دو، نعمت سے سوئے استفادہ کفران نعمت ہے. کفران نعمت صرف یہ نہیں کہ انسان خدا کی ناشکری کرے، بلکہ نعمت سے ہر طرح کا انحرافی فائدہ حاصل کرنا اور سوئے استفادہ کفران نعمت ہے. اصولی طور پر کفران نعمت کی حقیقت یہی ہے. ناشکری اور شکر ادا نہ کرنا تو دوسرے مرحلے کی بات ہے. جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ نعمت کو اس مقصد کے مطابق صرف نہ کرنا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے کفران نعمت ہے، اور زبانی شکر گزاری ثانوی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ ہزار مرتبہ زبان سے الحمدللہ کہیں لیکن عملی طور پر نعمت سے سوئے استفادہ کریں تو کفران نعمت اور کیا ہے. دور حاضر میں نعمت کو کفران میں تبدیل کرنے کے انتہائی واضح نمونے دکھائی دیتے ہیں. فطرت کی بہت سی قوتیں انسان کی خداداد بصیرت اور پیش قدمی کی وجہ سے انسان کے ہاتھ لگی ہیں، اور ان سے فائدہ حاصل کرنا اب انسان کی دسترس میں ہے. سائنسی انکشافات اور صنعتی ایجادات نے پوری دنیا کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا ہے. ان انکشافات و ایجادات نے انسان کے کندھوں سے بہت بھاری بوجھ اتار کر کارخانوں کے پہیوں پر ڈال دیا ہے. آج نعمات الہی ہر دور سے زیادہ ہیں. آج انسان اپنے افکار اور علم کو پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، ساری دنیا کی خبروں سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس دور میں لوگ ہر زمانے سے زیادہ خوشحال ہوتے، مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. آج خدا کی ان عظیم نعمتوں کو کفر میں تبدیل کرنے کا راستہ اپنایا گیا ہے. مادے کی عجیب و غریب توانائیوں کو ظلم و طغیان کی راہ میں استعمال کیا جا رہا ہے. انکشافات و ایجادات کو برائی اور تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہر نیا صنعتی شاہکار پہلے تخریبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے تعمیری پہلو کی نوبت بعد کی بات ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ یہ عظیم ناشکری ہے جو انبیاء الہی کی اصلاحی اور تربیتی تعلیمات سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، اور ایسا کرنے والے اپنی قوم کو نعمات الہی کا کفران کر کے اسے دار البوار کی طرف کھینچے لے جا رہے ہیں. تین، انداد کا مفہوم. انداد جمع ہے ند کی، اس کا معنی ہے مثل. لیکن جیسا کہ راغب نے مفردات میں اور زبیدی نے تاج العروس میں بعض اہل لغت سے نقل کیا ہے، ند اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دوسری چیز سے شباہت جوہری رکھتی ہو، لیکن مثل کا اطلاق ہر قسم کی شباہت پر ہوتا ہے، لہذا ند کا استعمال مثل کی نسبت زیادہ عمیق، رسا اور عمدہ ہے۔ اس معنی کے مطابق زیر نظر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ کفر کی کوشش تھی کہ خدا کے کچھ ایسے شریک بنائیں کہ جنہیں جوہر ذات میں خدا کا شبیہ قرار دیں، تاکہ مخلوق کو خدا کی پرستش سے روک سکیں اور اس طرح اپنے منحوس مقاصد پورے کر سکیں۔ بعض اوقات وہ قربانیوں کا کچھ حصہ ان کے لیے قرار دیتے، اور کبھی نعمات الہی کا کچھ حصہ جیسے بعض جانور بتوں کے لیے مخصوص کر دیتے، اور کبھی پرستش و عبادت کے ذریعے انہیں خدا کا ہم پلہ خیال کرتے۔ سب سے بڑھ کر دقیق و قبیح بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں مراسم حج میں، کہ جو دین ابراہیمی کے مطابق تھا، اس میں انہوں نے بہت سی خرافات شامل کر دی تھیں، یہاں تک کہ لبیک کہتے ہوئے یوں کہتے تھے، لبیک لا شریک لکا الا شریک ہو لکا تملکہ وما ملک، میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں اے خدا کہ جس کا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو تیرا شریک ہے، اس کا بھی تو مالک ہے اور جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی۔ تفسیر فخر الدین رازی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ آیات 31-34۔
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔
اور آپ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازیں قائم کریں اور ہمارے رزق میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں انفاق کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی۔
اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔
اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔
اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔
اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔ تفسیر قرآن کی نگاہ میں انسان کی عظمت۔ گزشتہ آیات میں مشرکین اور ان لوگوں کے طرز عمل کے بارے میں گفتگو تھی کہ جنہوں نے نعمات الہی کا کفران کیا اور آخرکار دار البوار کی طرف کھینچے گئے۔ زیر نظر آیات میں خدا کے سچے بندوں کا ذکر ہے اور اللہ کے بندوں پر نازل ہونے والی غیر متناہی نعمات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے، میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے پنہاں آشکار خرچ کریں۔
قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية۔
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے کہ اس طرح عذاب سے نجات کے لیے راہ سعادت خرید سکیں اور نہ وہاں کسی کی دوستی کام آئے گی۔
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔
اس کے بعد معرفت خدا کے لیے اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایسی معرفت کے جس سے دلوں میں اس کا عشق زندہ ہو جائے، نیز انسان کو اس کی عظمت اور اس کے لطف کے حوالے سے اس کی تعظیم پر ابھارا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری امر ہے کہ مدد اور لطف و رحمت کرنے والے سے انسان کے دل میں لگاؤ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی بات چند ایک آیات میں یہاں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ خدا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔
اللہ الذی خلق السماوات والارض،
اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے مختلف ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا اس کی ساخت کے مواد کے لحاظ سے بھی کہ جسے طبیعت مادہ سے پیش کیا، اور سمندروں پر منظم ہواؤں کی صورت میں اس کی قوت محرکہ کے لحاظ سے بھی، تاکہ یہ کشتیاں اس کے حکم سے سطح سمندر پر چلیں اور پانی کا سینہ چیر کر ساحل مقصود کی طرف بڑھیں اور انسانوں اور ان کے وسائل ایک سے دوسری جگہ کی طرف آسانی سے اٹھا لے جائیں۔
لتجری فی البحر بأمره،
اسی طرح نہریں بھی تمہارے لیے مسخر کر دی گئیں۔
وسخر لكم الانہار،
تاکہ ان کے حیات بخش پانی سے تم اپنی فصلوں کی آبیاری کرو اور تم خود اور تمہارے مویشی اس سے سیراب ہوں۔ نیز اکثر اوقات کے لیے سطح آب کو ہموار رکھا گیا ہے تاکہ چھوٹی بڑی کشتیاں اس میں آمد و رفت کر سکیں۔ نیز یہ نہریں مسخر کی گئی ہیں تاکہ تم ان کی مچھلیوں بلکہ یہاں تک کہ ان کی گہرائیوں میں موجود اسداف سے استفادہ کر سکو۔ نہ صرف زمینی موجودات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے بلکہ سورج اور چاند کو جو ہمیشہ مصروف کار ہیں، انہیں تمہارے فرمان کے زیر گردش قرار دے دیا ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ،
دائبین دعوب کے مادے سے ایک عادت کے مطابق یا محکم سنت کے مطابق کام جاری رکھنے کے معنی میں ہے۔ سورج اور چاند چونکہ لاکھوں سالوں سے ایک معین و مستحکم طریقے سے نور افشانی کرنے، زندہ موجودات کی پرورش کرنے، سمندروں میں مد و جزر پیدا کرنے اور کئی دوسری خدمات میں مصروف ہیں، لہٰذا ان کے لیے دائبین سے بہتر تعبیر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف اس جہان کے موجودات کو تمہارے زیر فرمان کر دیا گیا ہے بلکہ ان کے عارضی حالات کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، جیسا کہ رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
اور تم نے جس چیز کا اس سے تقاضا کیا اور فرد اور معاشرے کی روح اور بدن کے لیے تمہیں جس چیز کی احتیاج ہوئی یا اپنی سعادت کے لیے تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑی، وہ سب کچھ اس نے تمہارے اختیار میں دے دیا۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ،
اور اس طرح سے اگر تم خدائی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کیونکہ پروردگار کی مادی اور روحانی نعمتوں نے تمہارے وجود اور محیط زندگی کو اس طرح سے گھیر رکھا ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں، اور جن خدائی نعمتوں کو تم جانتے ہو وہ ان کے مقابلے میں جنہیں تم نہیں جانتے دریا کے مقابلے میں قطرے کی مانند ہیں، لیکن خدا کے اس تمام لطف و رحمت کے باوجود یہ انسان ظالم ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے۔
ان الانسان لظلوم کفار،
انسان کو ایسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں کہ اگر وہ ان سے صحیح طریقے سے استفادہ کرتا تو سارے جہان کو گلستان بنا دیتا اور مدینہ فاضلہ کی تشکیل کا خواب پورا ہو جاتا، لیکن سوئے استفادہ، ظلم و ستم اور کفران نعمت کے سبب وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کی زندگی کا افق تاریک ہو گیا، شہد حیات اس کے دہن میں جانگداز زہر بن چکا ہے اور طاقت فرصہ مشکلات نے توق و زنجیر بن کے اسے جکڑ رکھا ہے۔ چند اہم نکات۔ ایک، خالق اور مخلوق سے رشتہ۔ ان آیات میں ایک مرتبہ پھر سچے مومنین کے لائح عمل سے نماز اور انفاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ابتدائی نظر سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے تمام عملی پروگراموں میں سے یہاں صرف دو کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ اسلام کی مختلف جہتیں ہیں، ان کا خلاصہ تین میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک، انسان کا خدا سے رابطہ، انسان کا مخلوق خدا سے رابطہ، انسان کا اپنی ذات سے رابطہ۔ در حقیقت تیسرا حصہ پہلے اور دوسرے حصے کا نتیجہ ہے۔ مذکورہ دو پروگرام، نماز اور انفاق، در اصل انہی دو حصوں میں سے ایک کی طرف اشارہ ہیں۔ نماز اللہ سے ہر قسم کے رابطے کا مظہر ہے، کیونکہ نماز کے دوران یہ رابطہ ہر دوسرے عمل کی نسبت زیادہ واضح ہوتا ہے، جبکہ انفاق مخلوق خدا سے رشتے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نعمت رزق میں سے انفاق کا وسیع مفہوم پیش نظر رکھا جائے، جس میں ہر طرح کی مادی اور روحانی نعمت شامل ہے۔ البتہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جس سورہ کی بحث جاری ہے وہ مکی ہے اور اس کے نزول کے وقت ابھی زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس انفاق کو زکوٰۃ سے مربوط نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں نزول حکم کے بعد زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ بہرحال ایمان اسی صورت میں حقیقی قرار پا سکتا ہے کہ جب وہ عمل میں ظاہر ہو اور ایک طرف انسان کو اللہ کے قریب کرے اور دوسری طرف اس کے بندوں کے نزدیک کرے۔ دو، انفاق پنہا اور آشکار کیوں؟ ہم بارہا قرآنی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ سچے مومنین پنہا بھی انفاق اور صدقہ کرتے ہیں اور آشکار بھی۔ اس طرح سے انفاق کا وسیع معنی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات مخفی انفاق زیادہ مؤثر اور زیادہ آبرومندانہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات آشکار ہو تو دوسروں کی تشویق کا باعث بنتا ہے، اسلامی طرز عمل کے لیے نمونہ مہیا کرتا ہے اور شاعر دین کی تعظیم و تکریم شمار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں کبھی ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جسے کچھ دیا جا رہا ہو وہ لینے سے ناراحت ہوتا ہے، اس وقت جبکہ ہم خونخوار دشمن سے جنگ میں مصروف ہیں یا کسی مسلمان قوم کو ایسی حالت کا سامنا ہو تو اہل ایمان ہر روز جنگ زدگان یا مجروعین یا خود جنجویان کی مدد کے لیے مختلف قسم کا بہت زیادہ سامان لے کر سرحدوں اور جنگی علاقوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ان کی خبریں ذرائع ابلاغ سے نشر ہوتی ہیں۔ ایک تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری ملت جنگ کرنے والوں کی پشت پر ہے، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے باعث تشویق ہوتا ہے جو اس قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ قافلے سے آ ملیں۔ واضح ہے کہ ایسے مواقع پر اعلانیہ انفاق زیادہ مؤثر ہے۔ ان دونوں میں فرق کے سلسلے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اعلانیہ انفاق واجبات کے ساتھ مربوط ہے، کہ جس میں عام طور پر تظاہر کا پہلو نہیں ہوتا، کیونکہ ذمہ داری کی ادائیگی سب پر لازم ہے اور اس میں کوئی پنہا معاملہ نہیں، لیکن مستحب انفاق چونکہ واجب سے زائد چیز ہے لہذا ہو سکتا ہے اس میں تظاہر یا ریا کا معاملہ ہو، لہذا بہتر ہے کہ اسے مخفی طور پر انجام دیا جائے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تفسیر کلی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ در حقیقت پہلی تفسیر کی ایک شاخ ہے۔ تین، اس دن بی اور حلال نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روز قیامت کی ماہیت و حقیقت یہ ہے کہ ہم اعمال کے نتائج اور رد عمل کا سامنا کریں گے، لہذا کوئی شخص وہاں عذاب سے نجات کے لیے کوئی فدیہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر بالفرض روئے زمین کی ساری دولت اس کے قبضے میں ہو اور وہ اسے خرچ کر کے ذرہ بھر اپنے اعمال کی سزا کم کروانا چاہے تو ممکن نہیں، کیونکہ دار العمل تو یہی دنیا ہے اور یہاں سے اس کا روزنامچہ مکمل ہو کر لپیٹا جا چکا ہے اور وہاں دار الحساب ہے، وہ محاسبے کا گھر ہے۔ اسی طرح مادی دوستی کا رشتہ جس شخص سے جس صورت میں بھی ہو وہاں نجات بخش نہیں ہو سکتا۔ توجہ رہے کہ خلال اور غلہ دوستی کے معنی میں ہے۔ آسان لفظوں میں، لوگ اس دنیاوی زندگی میں سزا سے بچنے کے لیے عام طور پر پیسے کا سہارا لیتے ہیں یا پارٹی اور دوستی کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں، یعنی رشوتوں اور رشتوں کے ذریعے سزا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ وہاں بھی اسی طرح کوئی صورت نکل آئے تو یہ ممکن نہیں، یہ ان کی بے خبری اور انتہائی نادانی کی دلیل ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں جس طرح کی دوستی کی نفی کی گئی ہے وہ عالم قیامت میں مومنین کی باہمی دوستی کے منافی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بعض آیات میں تصریح کی گئی ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کے زیر سایہ ایک مانوی دوستی اور مودت ہے۔ باقی رہا مسئلہ شفاعت، تو جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس کا مادی مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں وارد ہونے والی صریح آیات کے پیش نظر نظریہ صرف مانوی اور روحانی رشتوں کے زیر سایہ اور بعض اعمال خیر کی وجہ سے حاصل ہونے والی اہلیت کے باعث میسر آتی ہے۔ اس کی تفسیر ہم سورہ بقرہ کی آیہ 254 کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ چار، اے انسان، تمام موجودات تیرے فرمان پر سر تسلیم خم ہیں۔ ان آیات میں دوبارہ زمین و آسمان کی مختلف موجودات کے انسان کے لیے تسخیر ہونے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس گفتگو کے 6 حصے ہیں۔ 1، کشتیوں کی تسخیر۔ 2، نہروں اور دریاؤں کی تسخیر۔ 3، سورج کی تسخیر۔ 4، چاند کی تسخیر۔ 5، رات کی تسخیر۔ 6، دن کی تسخیر۔ ان میں سے بعض کا تعلق آسمان سے ہے اور بعض رات اور دن کا دونوں سے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور پھر یاد دہانی ضروری ہے کہ انسان قرآن کی نگاہ میں اس قدر باعظمت ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام موجودات اس کے لیے مسخر ہیں، یعنی یا اس کے اختیار میں ہیں اور ان کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے، یا ان کی حرکت انسان کی خدمت کے لیے ہے اور اس انسان کو ہر حالت میں اس قدر عظمت حاصل ہے کہ تمام آفرینش کا یہ ایک ہدف عالی بن گیا ہے۔ سورج اس کے لیے نور افشانی کرتا ہے، اس کا بستر حیات گرم کرتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی نباتات اور پودے اگاتا ہے، اس کی زندگی کے ماحول کو زر رساں جراثیم سے پاک کرتا ہے، اسے مسرت و شادمانی کا پیغام دیتا ہے اور اسے راہ حیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ چاند انسان کی تاریک راتوں کا چراغ ہے، یہ طبعی، فطری اور جاویداں تقویم ہے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا جوار باٹا انسان کی بہت سی مشکلات حل کرتا ہے۔ سمندروں اور دریاؤں سے جاری نہروں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، یہ بہت سے درختوں کی آبیاری کرتا ہے۔ خاموش، ساکن اور رکے ہوئے سمندروں کو حرکت میں لے آتا ہے اور اسے گندا اور متعفن ہونے سے بچاتا ہے، اور موجوں کے اٹھنے سے دریاؤں اور سمندروں کے زندہ موجودات کے لیے ضروری آکسیجن میسر آ جاتی ہے۔ ہوائیں بحری جہاز اور کشتیاں سمندر کے سینے پر چلاتی ہیں، وسیع ترین شاہراہ انہی سمندروں میں میسر ہے اور عظیم ترین سواری بھی یہی جہاز ہیں، یہاں تک کہ بعض بحری جہاز ایک چھوٹے سے شہر کی مانند ہیں اور چھوٹے شہر ہی کی آبادی کو لیے سمندروں میں رواں دواں ہوتے ہیں۔ دریا اور نہریں انسان کی خدمت گزار ہیں۔ یہ زراعت کی آبیاری جانوروں کی سیرابی اور ماحول زندگی کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہیں، یہاں تک کہ خود ان میں انسانوں کے لیے مچھلیوں کی صورت میں غذائی مواد پل رہا ہوتا ہے۔ تاریکی یہ شب انسان کو لباس کی طرح ڈھانپ دیتی ہے، اسے سکون اور راحت پہنچاتی ہے، اور سورج کی جلانے والی حرارت سے اس طرح بچاتی ہے جیسے سائے میں پنکھے کی ہوا۔ رات انسان کو حیات تازہ بخشتی ہے، اسی طرح دن کی روشنی انسان کو اٹھ کھڑا ہونے اور صحیح و کوشش کی دعوت دیتی ہے، اور اس کے اندر گرمی و حرارت پیدا کرتی ہے، اور ہر مقام پر جنبش و حرکت پیدا کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تمام چیزیں انسان کی فرما بردار ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا بیان اور ان کی وضاحت انسان میں ایک نئی روح پھونکنے کے علاوہ اسے اس کی عظمت سے آگاہ کرتی ہے اور اس میں احساس تشکر ابھارتی ہے۔ اس گفتگو سے زمینی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآنی لغت میں تسخیر دو معانی کے لیے آتا ہے، ایک انسان کے مفادات اور مصالح کے لیے مصروف خدمت ہونے جیسے سورج اور چاند کی تسخیر، اور دوسرا انسانی اختیار میں ہونے مثلا کشتیوں اور دریاؤں کی تسخیر کے معنی میں آیا ہے۔ اور یہ جو بعض کا خیال ہے کہ یہ آیات موجودہ زمانے میں تسخیر کے اصطلاحی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے خلائی سفر کے ذریعے تسخیر مہتاب، یہ خیال درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ بعض قرآنی آیات میں ہے
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت 13۔ یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں انسان کے لیے مسخر ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ فضا نوردوں کا تمام آسمانی کرات میں پہنچنا قطن محال ہے۔ قرآن میں بعض دوسری آیات ہیں کہ جو ممکن ہے اس قسم کی تسخیر کی طرف اشارہ ہوں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر میں بحث کریں گے۔ موجودات کے انسان کے سامنے مسخر ہونے کے بارے میں سورہ رعد کی آیہ 2 کے ذیل میں بھی بحث کی گئی ہے۔ 5، دائبین۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ دائب مادہ دعوب سے ہے، اس کا معنی ہے ایک عادت یا محکم سنت کے مطابق کام جاری رکھنا۔ البتہ سورج زمین کے گرد حرکت نہیں کرتا، بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سورج ہمارے گرد گھومتا ہے، لیکن دائب کے معنی میں کسی جگہ میں حرکت کرنے کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ کسی کام کو مسلسل جاری رکھنے کا مفہوم اس میں مضمر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سورج اور چاند نور افشانی کرتے ہیں اور نشو نما کا ذریعہ ہیں۔ کرۂ زمین اور انسانوں کے لیے ان کا یہ پروگرام مسلسل اور پوری طرح منظم ہے، اور اس بات کو فراموش نہ کیجیے گا کہ دائب کا ایک معنی عادت بھی ہے۔ البتہ موجودہ زمانے کے ماہرین سورج کی دوسری قسم کی گردشوں کے قائل ہیں، مثلا وہ اپنے مدار کے گرد گھومتا ہے، اور جس نظام شمسی سے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ اس کہکشاں کے اندر حرکت کرتا ہے جس میں وہ موجود ہے۔ 6، جو کچھ ہم خدا سے چاہتے ہیں کیا وہ دیتا ہے؟ زیر بحث آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے تم پر لطف کیا اور جو کچھ تم نے اس سے طلب کیا اس کا کچھ حصہ تمہیں دیا۔ توجہ رہے کہ من کلی ما سألتموہ میں من تبعیضیہ ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خدا سے کوئی چیز چاہتا ہے کہ جس میں یقینی طور پر اس کا نقصان بلکہ بعض اوقات ہلاکت پنہاں ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ لیکن عالم، حکیم اور رحیم خدا ہرگز اس قسم کا تقاضا پورا نہیں کرتا، اور اس کی بجائے شاید بہت سے مواقع پر انسان اپنی زبان سے خدا سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، لیکن زبان حال سے اور اپنی فطرت سے اس کی تمنا کرتا ہے اور خدا اسے دے دیتا ہے، اور کوئی معنی نہیں کہ ما سألتموہ میں زبان قال کا تقاضا بھی شامل ہو اور زبان حال کی آرزو بھی. ساتھ اس کی نعمتیں کیوں قابل شمار نہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا وجود سرتپا اس کی نعمتوں میں مستغرق ہے. اگر مختلف طبی علوم، علم عمرانیات، علم نفسیات اور علم نباتات وغیرہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان نعمتوں کا دامن کس قدر وسیع ہے. اصولی طور پر ایک عظیم ادیب کے بقول، ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے. اس سے قطع نظر ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کے بدن میں اوسطاً 10 ملین عرب زندہ خلیے موجود ہیں. ان میں سے ہر ایک ہمارے فعال بدن کا حصہ ہے. یہ عدد اس قدر بڑا ہے کہ اگر ہم ان خلیوں کو گننا چاہیں تو سینکڑوں سال درکار ہیں. اور پھر یہ تو ہم پر خدا کی نعمتوں کا صرف ایک حصہ ہے. لہذا اگر ہم واقعاً اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
انسان کے خون میں دو قسم کے گلوبولز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زندہ موجودات جو خون میں تیرتے ہیں اور زندگی کے بارے میں بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. سرخ گلوبول کئی ملین ہیں اور اسی طرح سفید گلوبول بھی. سرخ گلوبول بدن کے خلیوں کی سوخت و ساز کے لیے آکسیجن پہنچاتے ہیں، اور سفید گلوبول انسان کی صحت و سلامتی کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب جراثیم جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی استراحت اور آرام کے ہمیشہ خدمت انسان کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں. 8. افسوس کے انسان ظلوم اور کفار ہے. گزشتہ مباحث سے ہم اس حقیقت تک پہنچے ہیں کہ خدا نے تمام موجودات کو حکم انسان کے سامنے مسخر کر دیا ہے اور اس قدر نعمتیں اسے عطا کر دی ہیں کہ اب کسی پہلو سے اس کے لیے کوئی کمی نہیں. لیکن یہ انسان نور ایمان سے اور تربیت سے دور رہنے کی بنا پر طغیان اور ظلم و ستم کے راستے پر قدم رکھتا ہے اور کفران نعمت میں مشغول ہو جاتا ہے. خود غرض افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا کی وسیع و عریض نعمتوں کو اپنے لیے منحصر کر لیں اور زمین کے وسائل حیات پر اپنا قبضہ جما لیں. وہ خود تو تھوڑی سی مقدار کے علاوہ صرف نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو ان تک پہنچنے سے محروم رکھتے ہیں. یہ مظالم جو خود غرضی، استعمار اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے پرسکون ماحول کو طوفانوں کے سپرد کر دیتے ہیں. ان کے باعث جنگیں برپا ہوتی ہیں، خون بہتا ہے اور اموال و نفوس کی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. در حقیقت قرآن کہتا ہے، اے انسان، تیرے دست اختیار میں تمام چیزیں اس قدر ہیں جو کافی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ظلوم اور کفار نہ بنے، اپنے حق پر قناعت کرے، دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہ کرے اور کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے. آیات 35-41.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ.
اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار، اس شہر کو محفوظ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا.
رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم.
پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اب جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو معصیت کرے گا اس کے لیے تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے.
ربنا انی اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں، اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں.
ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
پروردگار، ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں یا جس کو چھپاتے ہیں تو سب سے باخبر ہے، اور اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی ہے، کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے.
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.
پروردگار، مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا. تفسیر: ابراہیم بت شکن کی اصلاحی دعائیں. گزشتہ آیات میں سچے مومنین اور نغمات الہی کا شکر ادا کرنے والوں کے بارے میں گفتگو تھی. زیر بحث آیات میں راہ خدا میں استقامت دکھانے والے اور اس کے عبد شاکر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں بیان کی گئی ہیں، تاکہ گزشتہ تمام بحثوں کی تکمیل ہو جائے اور یہ امر خدائی نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے نمونہ بن جائے. پہلے فرمایا گیا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، پروردگارا اس شہر مکہ کو سرزمین امن و امان قرار دے.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا.
اور مجھ پر اور میرے بیٹے پر اپنا لطف و عنایت فرما اور بتوں کی پرستش سے دور رکھ.
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بت پرستی کتنی بڑی مصیبت اور گھروں کو ویران کرنے والی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس راستے میں برباد ہونے والوں کو دیکھا ہے. پروردگارا، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے.
رب انہن اضللن کثیرا من الناس.
گمراہی بھی کیسی خطرناک کہ جس میں وہ اپنی عقل و خرد تک گواں بیٹھے ہیں. میرے اللہ، میں تیری توحید کی دعوت دیتا ہوں اور سب کو تیری طرف پکارتا اور بلاتا ہوں. جو شخص میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے اگر وہ قابل ہدایت و بخشش ہے تو اس کے بارے میں محبت و احسان فرما، کیونکہ تو بخشنے والا مہربان ہے.
فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
دراصل ان الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میری اولاد بھی راہ توحید سے منحرف ہو جائے اور بت پرستی کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اگر غیر اس راستے پر گامزن ہو جائیں تو وہ میرے بیٹوں اور بھائیوں کی مانند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مؤدبانہ اور انتہائی محبت آمیز تعبیر اس لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ جو شخص میری نافرمانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور اسے اس طرح یا اس طرح سزا دے، بلکہ کہتے ہیں جو شخص میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اپنی دعا اور درخواست جاری رکھتے ہیں، پروردگارہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے گھر کے پاس کہ جو تیرا حرم ہے بے آب و گیاہ سرزمین میں ٹھہرایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا نے انہیں ان کی کنیز ہاجرہ سے فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اس پر ان کی پہلی بیوی سارا کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، وہ ہاجرہ اور ان کے بیٹی کی موجودگی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اس ماں بیٹے کو کہیں اور لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمان خدا پر یہ بات مان لی اور اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر سرزمین مکہ میں چلے آئے۔ ان دنوں یہ علاقہ بالکل خشک، بنجر اور ویران تھا۔ آپ نے انہیں وہاں ٹھہرایا اور خدا حافظ کہہ کر چلے آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس گرم اور تپتی ہوئی زمین پر ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ہاجرہ نے اپنے ننھے سے بچے کی جان بچانے کی بہت کوشش کی۔ دوسری طرف خدا کا ارادہ تھا کہ یہ سرزمین ایک عظیم مرکز عبادت بنے۔ اس موقع پر زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سہرہ نورد و قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا۔ اسے سارے ماجرے کا پتہ چلا۔ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا اور مکہ آہستہ آہستہ ایک آبادی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کو اس طرح سے جاری رکھا، اب جب کہ وہ تیرے عظیم گھر کے احترام میں اس جلا ڈالنے والے بیابان میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں تو کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف موڑ دے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔
فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم،
اور انہیں طرح طرح کے مادی و معنوی ثمرات سے بہرامند کر دے، شاید وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔
ایک موحد اور آگاہ انسان جانتا ہے کہ علم الہی کے مقابلے میں اس کا علم محدود ہے اور اس کے مصالح کو صرف خدا جانتا ہے۔ اکثر وہ خدا سے ایسی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے جو اس کے لیے قرین مصلحت نہیں ہوتی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اس کی مصلحت ہے لیکن وہ ان کے لیے درخواست نہیں کرتا، اور کبھی اس کے دل کی آرزوئیں ہوتی ہیں کہ جن سب کو وہ زبان پر نہیں لا سکتا۔ لہذا مذکورہ دعاؤں اور تقاضوں کے بعد حضرت ابراہیم یوں عرض کرتے ہیں، پروردگارہ تو ان سب چیزوں سے آگاہ ہے جنہیں ہم چھپاتے ہیں یا آشکار کرتے ہیں۔
ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن،
اور زمین و آسمان میں کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں ہے۔
وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔
اگر میں اپنے بیٹے اور بیوی کے فراق میں غمگین ہوں تو جانتا ہے، اور اگر آشکار بھی میری آنکھ سے آنسو چھلکتے ہیں تو انہیں دیکھتا ہے، اور اگر غم فراق میرے دل پر چھایا ہوا ہے تو بھی تو جانتا ہے، اور تیرے حکم کی اطاعت سے میرا دل ساتھ ساتھ مطمئن بھی ہے تو بھی تجھے خبر ہے، اور اگر وقت جدائی میری بیوی مجھ سے کہتی ہے مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو، تو اس سے بھی تو آگاہ ہے، تو ان سب چیزوں سے آگاہ ہے۔ اس سرزمین اور ان کا مستقبل ایک دوسرے سے مضبوطی سے بندھا ہوا ہے، یہ سب تیری بارگاہ علم میں روشن ہے۔ اس کے بعد نعمات پروردگار کے شکر کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے اہم ترین یہ تھی کہ پروردگار نے عالم پیری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو آبرو مند بیٹے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے تھے۔ بارگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں، حمد و سپاس ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔
الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے تھے کہ پہلے فرزند اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 112 سال کے تھے جب اسحاق نے آنکھ کھولی۔ بعض نے اس سے کم اور بعض نے زیادہ عمر لکھی ہے، تاہم یہ مسلم ہے کہ اس وقت آپ کی عمر اتنی تھی کہ عموماً اس عمر میں بچے کی پیدائش بہت بعید معلوم ہوتی تھی۔ جی ہاں، یقیناً میرا خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔
ان ربی لسمیع الدعاء۔
پھر بھی درخواست اور دعا جاری رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پروردگارا مجھے نماز قائم کرنے والا قرار دے، اور اے خدا میری اولاد میں سے بھی اسی طرح قرار دے۔
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔
پروردگارا میری دعا قبول کر لے۔
ربنا وتقبل دعاء۔
اور آخری تقاضا ابراہیم نے یہ کیا، پروردگارا مجھے میرے ماں باپ اور سب مومنین کو اس روز بخش دینا جس دن حساب قائم ہو۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
چند اہم نکات۔ ایک، کیا مکہ اس وقت شہر تھا؟ زیر نظر آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اچانک عرض کرتے ہیں کہ خداوندہ میں اپنے بیٹے کو ایک ایسی سرزمین میں چھوڑ رہا ہوں جہاں پانی ہے نہ آبادی اور نہ زراعت۔ یقیناً یہ سرزمین مکہ میں ورود کا آغاز ہے کہ جب پانی تھا نہ آبادی، نہ مکان تھا نہ مکین، صرف خانہ خدا کے باقی ماندہ آثار تھے جو وہاں دکھائی دیتے تھے، اور کچھ خشک اور بے آب و گیاہ پہاڑ تھے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کا یہی ایک سفر نہ کیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے اس زمین مقدس پر بارہا قدم رکھا، جبکہ تدریجاً مکہ شہر کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ قبیلہ جرحم وہاں سکونت اختیار کر چکا تھا، چشمہ زمزم پیدا ہونے پر علاقہ رہائش کے قابل ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ان کے کسی بعد کے سفر سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں خداوندہ اس شہر کو مقام امن و امان قرار دے، اور یہ جو وادی غیر ذی زرع کہا ہے، تو یا یہ گزشتہ زمانے کی بات کر رہے ہیں اور اپنے پہلے سفر کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اور یا اس طرف اشارہ ہے کہ سرزمین مکہ ایک شہر بن جانے کے بعد بھی ناقابل زراعت ہے، لہذا اس کی ضروریات باہر سے آنا چاہیے، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقہ خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے جہاں پانی بہت کم ہے۔ دو، مکہ سرزمین امن۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ سے جو سب سے پہلی دعا کی وہ امن کے لیے تھی۔ یہ امن نشاندہی کرتا ہے کہ امن کی نعمت انسانی زندگی کے لیے، کسی جگہ قیام کرنے کے لیے اور ہر قسم کی تعمیر، آبادی اور ترقی کے لیے پہلی شرط ہے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ اگر کسی جگہ امن و امان نہ ہو تو وہ رہنے کے قابل نہیں، اگرچہ دنیا کی تمام نعمتیں وہاں موجود ہوں۔ اصولی طور پر وہ شہر، آبادی اور ملک کہ جو امن کی نعمت سے محروم ہو، گویا وہ تمام نعمتیں کھو بیٹھا ہے۔ یہاں اس نقطے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دو طرح سے قبول کیا ہے۔ اسے امنیت تکوینی بھی دی، کیونکہ یہ ایسا شہر ہو گیا کہ جس نے پوری تاریخ میں امن کے لیے تباہ کن حوادث بہت کم دیکھے ہیں، اور اسے امنیت تشریعی بھی دی، یعنی خدا نے حکم دیا ہے کہ تمام انسان بلکہ جانور تک اس سرزمین میں امن و امان میں رہیں، یہاں کے جانوروں کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ اس وقت جب ہم تفسیر کے اس حصے کو مرتب کر رہے ہیں، امت اسلامی پر ایک نہایت اندوہناک سانحہ گزرا ہے۔ سرزمین حرم پر اطراف خانہ خدا میں سعودی پولیس نے وحشت و درندگی کی انتہا کر دی، اس نے ایرانی حاجیوں پر گولی چلائی، سینکڑوں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے شہید ہو گئے۔ ایک انتہائی منظم، پرامن اور باوقار جلوس پر یہ ظلم صرف اس جرم پر ہوا کہ وہ عالمی طاغوتی طاقتوں امریکہ، روس اور اسرائیل کے خلاف اظہار نفرت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ان دنوں میں ہوا جب خلیج فارس میں امریکہ نے کھلم کھلا فوجی مداخلت شروع کر دی ہے تاکہ ایران کے اسلامی انقلاب سے اپنی رسوائی کا بدلہ لے سکے۔ ایسے میں جبکہ مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط استعماری ایجنٹوں، فوجی آمروں اور بادشاہوں نے ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف ایکا کر لیا ہے اور سب امریکہ سے تعاون پر کمر بستہ ہیں، سعودیوں نے فقط سرزمین کعبہ کو اسلام کے صریح احکام کے خلاف زائرین حرم کے خون سے لال آزار بنایا، بلکہ الٹا پوری دنیا میں ان مظلوموں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ صہیونیت اور استعماری قوتوں کے تمام نشریاتی ادارے ان مظلوموں کے خلاف استعمال ہوئے، قاتلوں کو امن کا محافظ اور مشرکین اور دشمنان اسلام کے خلاف فریاد کرنے والوں کو امن کا دشمن قرار دیا گیا۔ سعودی ایسا کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ یہ اسی یزید اور حجاج کے افکار کے وارث ہیں جنہوں نے خانہ خدا کی حرمت پامال کی تھی۔ ثاقب، اگست سن 1987۔ یہاں تک کہ جو مجرم اس حرم اور خانہ خدا میں پناہ لیں، ان کا تعاقب بھی جائز نہیں۔ ایسے مجرمین کا صرف کھانا پانی بند کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ باہر نکل آئیں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ 3، ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے دور کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معصوم نبی تھے، اور ان کے بلا واسطہ بیٹے جو آیت کے لفظ بنی کے یقینی مصداق ہیں، یعنی اسماعیل اور اسحاق، وہ بھی معصوم پیغمبر تھے۔ اس کے باوجود وہ تقاضا کرتے ہیں، خدایا مجھے اور انہیں بتوں کی پوجا سے دور رکھ۔ یہ بات بت پرستی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تاکید کے لیے دلیل ہے۔ یہاں تک کہ معصوم نبی اور بت شکن بھی اس سلسلے میں خدا سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بے عین ہی پیغمبر اسلام کی طرف سے اپنی وصیتوں میں حضرت علی یا دوسرے آئمہ کہ جو ان کے جانشین تھے، انہیں نماز کی تاکید کرنے کے مشابہ ہے، جبکہ ان کے بارے میں ترک نماز کے احتمال کا ہرگز کوئی مفہوم نہیں، بلکہ اصولی طور پر نماز ان کی صحیح و کوشش سے برپا ہوئی ہے۔ تو اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے کہا کہ پروردگارہ، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، حالانکہ وہ پتھر اور لکڑی کے سوا کچھ نہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اولاً بت ہمیشہ پتھر اور لکڑی کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کبھی کبھی فرعون اور نمرود جیسے افراد لوگوں کو اپنی پرستش کی دعوت دیتے تھے اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ، زندہ کرنے والا اور مارنے والا کی حیثیت سے تعارف کرواتے تھے۔ ثانیاً، بعض اوقات پتھر اور لکڑی کے بتوں کو ان کے متولی اور کارندے اس طرح سے آراستہ و پیراستہ کرتے اور ان کے لیے ایسے احترامات بجا لاتے کہ وہ واقعاً سادہ لوح عوام کے لیے گمراہ کن ہو جاتے۔ 4. ابراہیم علیہ السلام کے تابع کون ہیں؟ زیر بحث آیت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، خداوندہ، وہ لوگ جو میری پیروی اور اتباع کرتے ہیں۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار صرف وہ لوگ تھے جو ان کے زمانے میں تھے، یا ان کے بعد ان کے دین پر تھے، یا ساری دنیا کے توحید پرست اور خدا پرست اس میں شامل ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید اور بت شکنی کی علامت اور نمونہ ہیں۔ قرآنی آیات میں ملت اسلامیہ اور دین اسلام کو ملت و دین ابراہیمی کی حیثیت سے متعارف کروایا گیا ہے۔ اس سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تمام توحید پرستوں اور راہ توحید میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہے۔ آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات میں بھی اس تفسیر کی تائید کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، جو شخص ہم سے محبت رکھے اور اہل بیت کی سیرت پر چلے وہ ہم میں سے ہے۔ راوی نے پوچھا، میں آپ پر قربان، واقعاً آپ میں سے ہے؟ فرمایا، واللہ ہم میں سے ہے۔ کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو نہیں سنی جو کہتے ہیں، فمن تبعنی فإنه منی، جو شخص میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 548۔ یہ حدیث نشاندہی کرتی ہے کہ کسی مکتب کی پیروی اور اس کے پروگرام سے تعلق کسی خاندان سے روحانی طور پر تعلق ہونے کے مترادف ہے۔ ایک اور حدیث میں امام امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم آل ابراہیم ہیں، تو کیا ابراہیم کی ملت اور دین سے منہ موڑتے ہو؟ حالانکہ خداوند عالم ابراہیم کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے۔ 5. وادی غیر ذی زرع اور خدا کا پر امن حرم۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خانہ خدا، مسجد حرام اور پورا مکہ مکرمہ چند خشک اور بے آب و گیا پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ گویا پتھروں کو پہلے ایک جلتے ہوئے تنور میں بھونا گیا ہے، پھر انہیں ان کی جگہ پر نصب کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ خشک اور جلا دینے والی زمین عبادت کا عظیم ترین مرکز اور روئے زمین پر توحید کا اولین مرکز ہے۔ علاوہ ازیں خدا کا حرم امن ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے، امنیت تکوینی کا بھی حامل ہے اور امنیت تشریعی کا بھی۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالی نے ایسا مرکز ایسی سرزمین پر کیوں بنایا؟ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ قاصعہ میں نہایت خوبصورت اور عمدہ الفاظ میں اس کا فلسفہ بیان فرمایا ہے، خدا نے اپنا گھر سنگ لاخ ترین علاقے، نہایت بے آب و گیا زمین، سخت پہاڑوں اور ریگستانی علاقے میں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی چاہتا تو اپنا گھر اور حرم اور حج جیسی عظیم عبادت کا مقام ایسے علاقے میں بنا سکتا تھا جہاں باغات ہوتے، نہریں بہ رہی ہوتیں، زمین ہموار ہوتی، ہر طرف درخت ہوتے، جہاں پھلوں پھولوں کی فراوانی ہوتی، ارد گرد محلات اور آبادیاں ہوتیں، گندم کے کھیت ہوتے، سبزہ ہی سبزہ ہوتا، خوبصورت کیاریاں ہوتیں، پانی سے سیراب چمن ہوتے، شاداب گلستان ہوتے اور آباد شاہراہیں ہوتیں۔ لیکن عظیم حج اور عبادت کی آزمائش جس قدر سہل اور آرام دہ ہوتی، اجر و جزا بھی اسی قدر کم ہوتی۔ نیز اگر خدا چاہتا تو کعبہ کے ستون اور اس کی عمارت کے پتھر سبز زمرد اور سرخ یاقوت کے ہوتے جن سے روشنی پھوٹتی، لیکن یہ چیز سینوں میں شک و شبہات کا ٹکراؤ کم کر دیتی اور دلوں سے شیطان کی دوڑ دھوپ کا اثر زائل کر دیتی اور لوگوں سے شکوک کے خلجان دور کر دیتی، مگر اللہ اپنے بندوں کو گو ناگوں سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہو، اور انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے غرور اور تکبر کو نکال باہر کرے اور ان کے نفوس میں عجز و فروتنی کو جگہ دے، اور یہ کہ اس آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اسے اپنی معافی و بخشش کا آسان وسیلہ قرار دے۔ نہج البلاغہ، خطبہ قاصعہ، خطبہ نمبر 192۔ 6. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعائیں۔ زیر نظر آیات میں توحید و دعا کے ہیرو اور بتوں، بت پرستی اور ظالموں کے خلاف قیام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ خدا میں 7 دعائیں مذکور ہیں۔ پہلی دعا توحیدی معاشرے کے عظیم مرکز شہر مکہ کی امنیت کے بارے میں ہے اور یہ دعا نہایت معنی خیز ہے۔ دوسری دعا بتوں کی پرستش سے دور رہنے کے بارے میں ہے کہ جو تمام دینی عقائد اور پروگراموں کی اساس ہے۔ تیسری دعا ان کی اولاد اور ان کے مکتب کے پیروکاروں کی طرف تمام لوگوں اور خدا پرستوں کے قلبی میلان اور فکری رجحان کے بارے میں ہے کہ جو معاشرے میں کسی انسان کا عظیم ترین سرمایہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی دعا شکر گزاری کے مقدمے کے طور پر اور خالق نعمات کی طرف مزید توجہ کے جذبے سے انواع و اقسام کے ثمرات سے بہرہ مند ہونے کے بارے میں ہے۔ پانچویں دعا قیام نماز کی توفیق کے متعلق ہے اور یہ انسان کے خدا کے ساتھ عظیم ترین رشتے کی علامت ہے، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں۔ چھٹی دعا قبولیت دعا کے بارے میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا وہ دعا قبول کرتا ہے کہ جو پاک دل اور بے آلائش روح سے نکلے۔ یہ دعا در حقیقت ضمناً قلب و روح کی پاکیزگی کی توفیق کے لیے ہے۔ ساتویں دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری تقاضا اس بارے میں ہے کہ اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہوئی ہے تو بخشنے والا اور مہربان خدا انہیں اپنے لطف و بخشش سے نوازے، اور اسی طرح روز قیامت ان کے ماں باپ اور تمام مومنین کو اپنے لطف و رحمت سے بہراور کرے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعائیں امنیت سے شروع ہوتی ہیں اور مغفرت و بخشش پر تمام ہوتی ہیں۔ یہ امر جاذب نظر ہے کہ ان دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے تقاضا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ مردان خدا کبھی بھی صرف اپنے لیے نہیں سوچتے۔ 7. کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ آزر بت پرست تھا، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں مؤثر ثابت نہ ہو سکیں، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا تو یہ سوال سامنے آئے گا کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بخشش کی دعا کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن صراحت سے مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے روکتا ہے۔ سورہ توبہ آیا 113۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ جو علماء نے کہا ہے کہ لفظ اب عربی زبان میں کبھی چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، زیر بحث آیات کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو یہ بات پوری طرح قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ اب اور والد میں فرق ہے۔ لفظ والد کہ جو زیر بحث آیات میں بھی استعمال ہوا ہے صرف باپ کے معنی میں ہے، لیکن لفظ اب کہ جو آزر کے متعلق آیا ہے چچا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات اور سورہ توبہ کی آیات کے جن میں مشرکین کے استغفار کی ممانعت کی گئی ہے کو باہم ملا کر دیکھا جائے تو ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آزر یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد 2 اردو ترجمے کی طرف رجوع فرمائیں۔